أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. صدق الله العظيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. ہم نے سچائی کے ساتھ اتارا اور اترا بھی سچائی کے ساتھ. ہم نے سچائی کے ساتھ اتارا اور اترا بھی سچائی کے ساتھ. قرآن کریم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں بھیجے گئے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ, اور ہم نے قرآن کریم کو جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں. قل آمنو بہ او لا تؤمنو, ان کو کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. بے شک وہ لوگ جن کو پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کے سامنے, جب اذا یتلا علیہم, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا, یخرون للاذقان سجدا, تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے اور سجدے میں کہتے تھے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. پاک ہے ذات, پاک ہے ہمارے رب. ان کان وعد ربنا لمفعولا, اور اپنے رب کے وعدے کو ہم نے پورا پایا ہے. ویخرون للاذقان یبکون, اور وہ ٹھوڑیوں کے بل جھوک جاتے ہیں روتے ہوئے. ویزیدہم خشوعا, اور ان کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے. ان آیتوں میں, آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک میں نے پڑھی, ان آیتوں میں اللہ قرآن پڑھنے والوں کی, قرآن کو عاجزی اور تواضع کے ساتھ روتے ہوئے پڑھنے والوں کی اللہ نے تعریف کیا ہے. قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھنے کے بعد دل میں کیا پیدا ہوتا ہے, اس کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی, لوگوں تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے اور کسی کا نہیں ہے. چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے, آج کل تو مسلمان کے علاوہ نان مسلم بھی ریڈیو پر, بی بی سی پر قرآن کی تفسیر سناتے ہیں, سیرت نبی سناتے ہیں, اور سناتے سناتے درمیان میں لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ نے جبرائیل سے اتارا ہے کہ ان کے ذریعے سے, لیکن اس میں شیطان بھی وحی لاتا تھا. یہ بات ہم نے سنی. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے, وبالحق انزلناہ, اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے سچائی کے ساتھ اس کو اتارا ہے اور اترا بھی سچائی کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آسمان بالا سے لے کر فرشتوں کی لائن لگتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک میں، تاکہ بیچ میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو. کتنی ایسی صورتیں ہیں جس میں ان صورتوں کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں. قرآن سچائی کے ساتھ اترا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. اسی لیے ابو الفضل نے اکبر سے کہا تھا، جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، جس نے نیا دین نکالا تھا، دین الہی، اور اللہ پاک نے اس کے مقابلے کے لیے وقت کے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا. حضرت نے اس کے دین کو ختم فرمایا. اللہ ہر کچھ سالوں کے بعد اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اور اس کے اندر میں غلط سلط جو کچھ ملا ہو اس کو ختم کرنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے مجدد کو پیدا کرتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو الفضل نے اکبر کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی اور ان کی عربی کی اور ان کی زندگی کی اتنی تعریف کی بادشاہ کے سامنے. فیضی اور ابو الفضل دونوں مشہور ہیں، ان کے واقعات بھی بہت ہیں. ان کا ذہن جو تھا، ان کا دماغ جو تھا، اتنا کیمرے سے زیادہ سٹرونگ تھا کہ وہ ایک آدمی ایک مرتبہ بولتا تھا تو وہ فوراً یاد کر لیتے تھے، اور اس کا بھائی دو مرتبہ اگر کوئی بولتا تھا تو فوراً اس کو یاد ہو جاتا تھا. اب ظاہری بات ہے بادشاہ کے سامنے شاعری ہوتی تھی نا، بڑے بڑے شعرا آتے تھے شاعری پڑھنے کے لیے. تو ابو الفضل تو بادشاہ کا آدمی تھا اور فیضی بھی وہاں ہوتا تھا، دونوں بھائی. ابو الفضل جب شاعر ایک مرتبہ شاعر کی شاعر پوری شاعری سنتا تھا تو بادشاہ سے کہتا تھا، یہ تو میری شاعری ہے، اس نے چوری کر لی ہے، یہ تو میری ہے، یہ اشعار میرے ہیں، اس نے چوری کیے ہیں. تو بادشاہ کہتا رہا، اچھا تو بھی پڑھ کے سنا. تو اس کا دماغ اتنا ہوشیار تھا کہ وہ ایک مرتبہ سارے اشعار کو سنتا تھا، فوراً سنا دیتا تھا. تو بادشاہ کے سامنے وہ جو اشعار اس شاعر نے پڑھے ہیں فوراً سناتا تھا. بادشاہ نے کہا بات صحیح ہے، گواہ لاؤ. کہا میرا بھائی گواہ ہے، اب تو دو مرتبہ ہو گیا، شاعر نے بھی پڑھا اور ابو الفضل نے پڑھا، تو بھائی دوبارہ اس کا بھائی فیضی ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور انعام سارا یہی لے جاتے تھے، کسی شاعر کو انعام نہیں ملتا تھا. اور اسی نے وہ تفسیر میں وہ کتاب لکھی ہے، الف سے لے کر یا تک میں بہت سارے ایسے حروف ہیں جس میں نقطہ نہیں ہے، اور بغیر نقطے والی تفسیر لکھی ہے پورے قرآن میں تفسیر میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں جس میں نقطے والا کوئی حرف لائے ہو، اتنا ہوشیار. وہ ابو الفضل اکبر کے سامنے اتنی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا تھا کہ اکبر، یہاں تک کہ ابو الفضل نے کہا، تمہیں پتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا قرآن ہے، اللہ کا نہیں ہے. اور اس کو یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ نبی اللہ کا قرآن نہیں ہے. ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے، اور اس کا دین الہی مشہور تھا انڈیا میں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ختم. تو یہ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، ایک لفظ برابر کسی کا دخل نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. پہلی کتاب بمستحفظو من کتاب اللہ، قرآن میں ہے پہلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ، ان کے بڑے لوگوں سے لیا گیا، ان کے پوپ اور پادریوں سے لیا گیا، ان کے منک سے لیا گیا، لیکن بعد میں انہوں نے کتاب میں تبدیل کر دی، یہاں تک کہ ایک بائبل کی 120 بائبل بن گئی. لیکن قرآن صرف کتابوں میں نہیں، اوراق میں نہیں جی، آج پوری دنیا میں جا کر دیکھو، پوری دنیا میں لاکھوں ملینوں بلینوں اور ٹریلینوں حفاظ آپ کو ملیں گے. آپ قرآن کو جلا دیں، آپ قرآن کے اوراق کو ختم کر دیں، لیکن ان سینے میں جو قرآن، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی 5 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، کبھی 10 سال کا، کبھی 15 سال کا، کہ یہاں یو کے قانون کے مطابق 18 سال کے اندر کے بچے کو کوئی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جاتا، 18 سال کے اندر، 18 سال کے بعد کہا جاتا ہے یہ پھر ٹھیک ہے، ورنہ اندر 18 ایئرس اس کا کوئی اعتبار نہیں. ماں باپ بھی کہتا ہے بیٹا تو اکیلا گھر میں نہیں رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا، خالہ کے یہاں چلا جا، فلاں جگہ ہم 2 دن میں آ جائیں گے سفر سے. ماں باپ بھی بھروسہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کو اس چھوٹے چھوٹے بچوں پر کتنا بھروسہ ہے، کتنا بھروسہ ہے. 5 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا بچہ، اتنا بھروسہ کہ 30 پارے کا قرآن اس کے سینے میں اتار دیا ہے. اللہ کو بھروسہ ہے، انسان کو بھروسہ نہیں، لیکن اللہ کو بھروسہ ہے. یہ قرآن کریم ایک مرتبہ، ایک ہی مرتبہ اترا 7 آسمان لوہے محفوظ سے بیت العزت کے اوپر. اور کب اترا ہے؟ رمضان میں اترا. یہ جوڑ ہے قرآن کا اور رمضان کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے حیران. اللہ کہتا ہے پر میرا قرآن، رب کرے گا تیرا اکرام، رب کرے گا تیرا اکرام. کبھی قرآن کھولو تو صحیح، اس کو پڑھو تو صحیح، میرے رب کی سچائی کی باتیں ہیں، یہ سچا قرآن ہے. اللہ اتنا خوش ہوگا جو آدمی قرآن پڑھتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں ہے ترمذی شریف میں کہ قرآن پڑھنے والے کی طرف اللہ اتنی محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، اتنی محبت کے ساتھ، جیسا کہ ایک گانا گانے والی ہوتی ہے نا، بہت مشہور گانے والی ہے، اس کی طرف لوگ کتنی توجہ سے سنتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ اس قرآن پڑھنے والے کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں. اور کہاں اللہ کا دیکھنا اور پیار سے دیکھنا. کیا پھر وہ پریشان رہے گا؟ کیا وہ حیران رہے گا؟ کیا وہ بیمار رہے گا؟ اللہ نے اس قرآن کو اتارا بیت العزت پر رمضان میں، لیلۃ القدر میں. ساری کتابیں اتری ہے رمضان ہی میں، لیکن لیلۃ القدر میں اللہ نے پورے قرآن کو لوہے محفوظ سے یہ بیت العزت میں اتارا، اور وہاں سے جیسی جیسی ضرورت پڑی اللہ پاک نے دنیا میں قرآن کریم کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق اتارتا گیا. لوگوں کی ضرورت، سب سے پہلی آیت کہاں اتری ہے؟ جبل نور پر اتری، غار حرا میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک مسلسل وہاں جاتے رہے، پہلے سے جاتے تھے، لیکن جب اترنے کی، قرآن شروع ہونے کی تیاری ہوئی تو مسلسل جاتے رہے، مسلسل جاتے رہے. اور سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی یہاں مکہ المکرمہ میں اتری ہے، وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں اتری وہ غار کے اندر میں، یہ سب سے پہلا. اور نام بھی اس کا جبل نور ہے، سب سے پہلا اللہ کا نور. قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلا نور اللہ نے اسی پہاڑ سے، اسی پہاڑ پر اتارا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. یہ لمبا واقعہ بخاری شریف میں ہے. اور سب سے آخری آیت، آخری آیت زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں عرفات میں اتری ہے، وہ بھی جمعہ کے دن میں، اور وہ بھی عصر کے بعد. جمعہ کے دن میں عصر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود تھے. حجت الوداع کا موقع ہے، 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں عصر کے بعد آخری آیت اتری، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کب اتری ہے؟ اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ نا میں نے اپنے دین کو تمہیں مکمل پہنچا دیا؟ جب انہوں نے کہا ہاں ہاں پہنچا دیا، جیسے میں نے کل کہا تھا، یا رسول اللہ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، یہ وہ دعا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جنازے کی نماز میں پڑھی گئی. سوال ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تین دن تک آپ کا جنازہ رہا، تین دن تک آپ کا جنازہ رہا، اس لیے کیوں رہا جنازہ؟ تین دن تک کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہاں خلافت کا مسئلہ حل کرنا تھا، اور خلافت کا مسئلہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کون بنے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا مدینہ منورہ میں. وہ انصار یہ کہنے لگے، منا امیر ومنکم امیر، ہم میں سے ایک امیر بنے گا اور مہاجرین تم میں سے ایک امیر بنے گا. حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق وہاں پہنچے، فرمایا نہیں ایسا نہیں، سب کا ایک امیر ہوگا. اور ان لوگوں نے پھر بیعت کی. کن کے ہاتھ پر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر. وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے. اور وہ پھر امیر بنے، خلیفۃ المسلمین، سب سے پہلے خلیف بنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب جنازہ، سب سے پہلی بات تو یہ تھی، غسل کیسے دیا جائے گا؟ کیا کپڑے نکالے جائیں گے؟ کپڑے نکالے جائیں گے؟ اوہو کیا کریں گے ابھی؟ اب وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے ان کو اچانک اونگ آ گئی، نیند کی شکل ہو گئی، آواز آئی نبی کے کپڑے نہیں نکالے جائیں گے، نبی کو اسی کپڑے میں ہی غسل دیا جائے گا، اسی کپڑے میں غسل دیا جائے گا. اللہ کے حبیب، ان کے کپڑے نکالنا نہیں، امام الانبیاء ہے، اسی کپڑے میں غسل دیا جائے گا. غسل دے دیا گیا. غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا. اب مسئلہ ہے کہاں دفن کیا جائے، لیکن دفن کرنے سے پہلے جنازے کے بارے میں کہ آپ کی جنازے کی نماز کیسی پڑھی جائے، کیا جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، یا پھر اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھی جائے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہے، ان کی مغفرت کی کون دعا کر سکتا ہے؟ ارے ان کی دعا تو ہمارے لیے ہے، جو ابھی جنازے کی نماز میں پڑھی گئی تھی ان کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایک ایک آدمی جائے گا، کچھ آدمی جائیں گے، اور اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلے نماز پڑھ کر باہر نکلنا ہے. اس مکان میں جہاں آپ تھے، پانچ دس آدمی، دس پندرہ آدمی جاتے تھے، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ قد ادیت الامانہ، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، وبلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کو امت کو پہنچا دیا، وبلغت الرسالہ، یا رسول اللہ قد ادیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے ہر روز امت کو نصیحت فرمائی، وبلغت الرسالہ، اور آگے جو بات ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. صحابہ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی کہ اے میرے نبی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تھی یہ آیت جب آپ زندہ تھے، کہ یہ لوگ مجھ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں انہیں معاف کر دوں گا، جب یہ آپ کے پاس آئے تو میرے نبی آپ بھی ان کے لیے استغفار کیجئے تاکہ میں انہیں معاف کر دوں. یہ دعا دی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کی باری آئی، کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا جنت المولا میں دفن کیا جائے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں دفن کیا جائے گا. اور انتقال ہوا صدیقہ کے مکان میں، جہاں پر آج آپ کا روضہ ہے، تو وہیں پر دفن کیا گیا، اور وہ جگہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ اسی میں داخل ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے باہر، جب واپس آ گئے تو میں دیکھنے کے لیے گئی تاکہ کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کے ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا انداز کیسا تھا، تاکہ اگر کوئی مجھے پوچھے تو میں بتا سکوں، اس لیے کہ اوروں کا کام تو نہیں ہوتا ہے، گھر کے اندر کے اعمال گھر والیاں زیادہ جانتی ہیں۔ جب میں دیکھنے کے لیے گئی تو وہ فٹ پرنٹس تو پڑے ہوئے تھے لیکن وہاں پر کوئی گندگی کوئی ناپاکی نہیں تھی۔ واپس آئی اور پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہاں گئی دیکھنے کے لیے تو فٹ پرنٹس تو مجھے نظر آئے کہ آپ نے بیٹھنے کا طریقہ، لیکن وہاں تو کوئی ناپاکی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہاں صدیقہ فرماتی وہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے، اس جگہ سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ تو صدیقہ کو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجھے پتا نہیں ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ جنت کی مٹی سے پیدا کر دیتا ہے اور جنت کی مٹی میں بدبو نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں تشریف لے جاتے تھے حاجت کو پوری کرنے کے لیے، زمین پھٹتی تھی، اندر چلا جاتا تھا اور وہاں پر خوشبو پیدا ہو جاتی تھی۔ قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بدن تو مٹی جنت کی مٹی سے بنایا گیا، اور حضرت عمر کا بھی، اسی لیے تو اسی ٹکڑے میں تینوں سوئے ہوئے ہیں۔ تو بات بہت آگے بڑھ گئی، میں کہہ رہا تھا وبالحق انزل اللہ وبالحق نزل، پہلی آیت جو اتری ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد دوسری آیت الیوم اکملت لکم، بعض مفسرین فرماتے ہیں آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ بارکاری صاحب نے کل اس کی تلاوت کی تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیت، اللہ نے آخر میں کہہ دیا واتقوا، ڈرو اس دین سے، یوم ترجعون الی اللہ، جس دن تم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر انسان کو جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ، برا کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا، کسی کو ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہر نبی کا لقب ہے بشیر اور نذیر، ہر نبی کا لقب ہے بشیر اور نذیر۔ یاد رکھو یہ صوفیہ کرام کا صرف کام نہیں ہے، یہ تو منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے، منصب رسول ہے۔ قرآن کو پڑھنا لوگوں کے سامنے اور پھر قرآن کریم کو سمجھانا اور سمجھا کر ان کو جنت اور جہنم کی باتیں بتلانا کہ کرو گے تو جنت میں، نہ کرو گے تو جہنم میں، اور پھر ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا، اور آخر میں اور اپنا نمونہ سامنے رکھنا کہ میں کیسی نماز پڑھتا ہوں، سلو رائی تمونی کما اسلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو، اپنا نمونہ روزے کا، زکات کا، حج کا لوگوں کے سامنے رکھا، اخلاق حسنہ کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا، پڑوسی کا نمونہ کیسا سامنے رکھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آئے پڑوسی کے حقوق کے لے کر، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب تو پڑوسی بھی میراث میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سب یاد رکھو، کبھی کسی کو نرمی سے سمجھایا جاتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے، اور کبھی ڈرا دھمکا کر کے وہ بات مانتا ہے۔ انبیاء کے سامنے بھی یہ دو گروپ رہے، بعض تو ویسے ہی اللہ کے نبی کو دیکھ کر اور ان کے قرآن کو سن کر اور ان کی باتوں کو سن کر فوراً مسلمان بن گئے، اور بعضوں کے لیے تو ان کو بتانا پڑا، کبھی بدر ہوئی، کبھی احد ہوا، کبھی پلا ہوا، تب جا کر پھر فتح مکہ ہوا کہ پورا مکہ مسلمان بن گیا۔ دونوں چیزیں ہیں، اسی لیے لوگوں کے سامنے بشارت کی، خوشخبری کی، اللہ کی رحمت کی باتیں زیادہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا خطیب ہے وہ جو لوگوں کو ہر وقت اللہ سے ڈراتا رہتا ہے، بہت بڑا خطیب ہے جو ہر وقت ڈراتا رہتا ہے
اور پھر آگے کہا اتنا بھی ان کو امید نہ دلاؤ کہ وہ اللہ کو بھول جائیں, اللہ رحیم ہے, رحیم ہے, رحیم ہے, چلو کرو جو کرنا ہے. دونوں طرف اللہ فرماتے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور قرآن کریم ہم نے ان کو الگ الگ کر کے اتارا. اس کی دو تفسیر, ایک تفسیر تو یہ ہے قرآن کریم کو کبھی ایک ایک سورت کر کے اتارا, بعض مرتبہ پوری سورت کو اتار دیا, اور بعض مرتبہ کیا ہوا اللہ پاک نے ایک آیت اتاری. دیکھو نا چھوٹی چھوٹی آیت, جب یہ آیت اتری نا لا الہ الا انت سبحانک, جو اللہ پاک نے بیان کیا یونس علیہ السلام کے بارے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, یہ پورا رکوع اترا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لی. لبی صفی بطنہ لا یوم یبعثون, اگر وہ یہ ذکر نہ کرتے تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ سوال کیا لا الہ الا انت سبحانک, تو اللہ پاک نے اتنا ٹکڑا بھیجا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, جبریل جاؤ میرے نبی کو بتا دو کہ اسی طرح جو بھی اس دعا کو پڑھے گا ہم انہیں نجات دے دیں گے, جو بھی پڑھے گا. ایسے بے شمار ہیں, کبھی چھوٹی چھوٹی سورت اور کبھی ایک آیت, کبھی ایک لمبا رکوع اٹھار دیا. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور میں پورا رکوع اتار دیا. اللہ پاک اسی کو کہہ رہے وقرآن فرقناہو, اور دوسری تفسیر یہ ہے ہم نے قرآن میں فرق کیا ہے حق اور باطل کے درمیان میں. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ہم نے کھول کھول کر, وی ہیو مینشن اوپنلی ایوری تھنگ ان دا قرآن کریم. قرآن یہ پچھلوں کی بھی خبر دیتا ہے, موجودہ حالت کی بھی خبر دیتا ہے, اور آئندہ کی بھی خبر دیتا ہے, اور قبر کے اندر کی بھی, اور محشر کی بھی خبر دیتا ہے. کاش کہ کوئی آدمی قبر سے اٹھ کر آتا تو وہ ہمیں بتاتا قبر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن کون آ سکتا ہے؟ لیکن قرآن نے اس کی خبریں دی ہیں کہ قبر میں اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے سوال کیا گیا آپ ذرا بتائیے نا تورات زبور انجیل ایک مرتبہ اتری ہے, قرآن کو اترنے میں 23 ایئرس کیوں لگے؟ یہ سوال کیا, عجیب عجیب سوال, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا یہ باتیں, کیوں 23 ایئرس لگے؟ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے, جس وقت میں تشریف لائے تھے, وہ وقت اتنا نازک تھا, اتنا خطرناک تھا, اور اتنے ضدی لوگ تھے, داکہ زنی مشہور تھی, کفر مشہور تھا, شرک مشہور تھی, زنا مشہور تھا, بچیوں کو دفن کرنا زندہ مشہور تھا, اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں لے کر مشہور تھا, عورتوں کو ایک ایک سال تک ایک چھوٹی سی کوٹھری میں بٹھانا عدت کو ختم کرنے کے لیے, کوئی پانی غسل کے لیے پورا سال اس کو نہیں ملے گا, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, پورے سال تک اس کو پانی نہیں, اس کو وضو کا پانی نہیں, غسل کا پانی نہیں, وہی ایک کپڑا جس میں یہ داخل ہوئی ایک سال تک اسی کپڑے کو پہن کے رکھنا ہے, اور وہاں کی گرمی, وہاں کی ہیٹ, اور اس میں پسینہ نکلنا, کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر چھوٹے سے برڈ کو اور چھوٹے سے چڑیا کو لائیں اور اس کے بدن کے پاس رکھے تو اس کے بدبو سے وہ چڑیا بھی مر جاتی تھی. پھر اس کو اونٹنی پر بٹھانا, گھوڑے پر بٹھانا, پھر لوگوں کو مینگنیاں مارنا, بکریوں کی مینگنیاں مارنا کہ لوگوں کو بتلانا کہ آج ایک سال کے بعد میری عدت ختم ہو رہی ہے. اور ایسی حالت تھی اس زمانے میں کہ جب کوئی پرپوزل کے لیے جاتا تھا بچہ کسی لڑکی کے ساتھ تو اس کی جو بننے والی ساس اور سسر پہلا یہ سوال کرتی تھی, یہ صدیقہ کی بات نقل کر رہا ہوں میں, پہلا یہ سوال کرتی تھی کتنی مرتبہ تیرے بیٹے نے ڈاکہ زنی کی ہے, کتنی مرتبہ چوری کی ہے, اگر 5 مرتبہ 7 مرتبہ چوری کی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو دیں گے, ورنہ اگر چور نہیں ہے تو ہم اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے. ایسے لوگ تھے بھائی, ایسے لوگوں میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بھیج کر کے ان کے سخت زمین کو، ان کی سخت زمین کو، دل کو ایسا نرم کیا کہ اللہ نے قرآن میں اشارہ کر دیا، ولو ان قرآن سیرت بہل جبال او قطعت بہل او کلم بہل موتا، دل نرم ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ، وہ جاتا تھا، نہیں ادھر میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تمہارے دل میں محبت کس کی ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت ساری دنیا سے اور میرے بیوی بچوں سے زیادہ ہے، لیکن ایک بات نہیں کہی کہ مجھ سے بھی زیادہ اپنی ذات. فرمایا ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک تو یوں نہ کہے کہ آپ کی محبت یا رسول اللہ میرے دل میں، میری ذات، میرے بیوی بچے اور دنیا سے بھی زیادہ ہے. فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اللہ فرماتے وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکثٍ، ایسی حالت میں اللہ نے بھیجا تو اب ایک دم قرآن اتر جاتا، تو وہ شراب کا مسئلہ پتا ہے آپ کو، قرآن میں 3 بار آیتیں اتاری، اتنے شوقین تھے شراب کے، وہ کیسے چھوڑنے والے تھے، لیکن 3ری آیت اتری تو جو پیٹ میں تھا انگلی ڈال کر الٹیاں کر دی حکم، اور جو اندر میں تھا وہ سارا برتن توڑ دیا، سارا گرا دیا. آہستہ آہستہ قرآن، جو آیتیں مکہ مکرمہ میں اتری، کتنی اتری؟ اس لیے تو مکہ المکرمہ میں 86 سورت اتری ہے، اور اس میں کوئی نماز کا ذکر نہیں، کوئی روزے کا، کوئی زکاة، کوئی حج، کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف توحید، اللہ ایک ہے یہ رسول ہے، اللہ ایک ہے یہ رسول ہے، اور قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، جواب دینا ہے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. اس لیے کہ اندر اگر نہیں بنا ہے تو پھر عبادت کیسے کرے گا؟ جب تک اللہ کی محبت نہیں، اللہ کی توحید نہیں ان کے دلوں کے اندر میں، اللہ کے علاوہ بوٹوں کی محبت اتنی زیادہ تھی ان کو نکالنا تھا. اسی لیے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے نا، تو حضرت اسود کو کس کرتے کرتے بولتے ہیں، اگر نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں کس نہ کرتا، اس لیے کہ تیرے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے، نہ نفع کا تو مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، لیکن میرے نبی نے تجھے چوما ہے، کس کیا ہے، اس لیے میں کس کرتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں یا عمر یہ تو نفع اور نقصان کا مالک ہے. کہا کیسے؟ فرمایا جب اللہ پاک، یہ بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں میں، پوری پرسوں ہی سبق گزرا ہے میرا، یہ پوری روایت. کہا اللہ کے، یہ جب اللہ پاک نے سارے انسانوں کو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، آدم علیہ السلام کے اندر سے سارے انسانوں کو ذریۃ چونٹی کی شکل میں پیدا کیا، پھر ان سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، سب سے وعدہ لیا، سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اس وعدے کو، سب کے وعدے کو ایک کاغذ میں لپیٹ کر کے اللہ نے حضرت اسود کی ایک زبان بنائی، دو ہونٹ بنائے اور دو آنکھیں بنائی، اور اس کے اندر، میں بخاری کے بعد نقل کر رہا ہوں، میرے جیب کی نہیں، اس میں رکھ دیا. کہا تیرا کام ہے قیامت کے دن جو لوگ آئے اور تیرا وعدہ پورا کرے، تیرے سامنے آئے قیامت کے دن تجھے میرے سامنے گواہی دینا ہے، قیامت کے دن. تو یہ تو نفع نقصان کا مالک ہے، یہ کہے گا کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں بات تمہاری بالکل صحیح حضرت علی، لیکن میں جس قوم سے آیا ہوں، میرا خاندان جیسا ہے، تمہیں تو پتا ہے میری حالت کیا تھی اور میرے خاندان کتنے زیادہ خطرناک ہے بوٹوں کی پرورش میں. اگر میں ایسا نہ کہتا تو پھر یہ لوگ بھی یہی کہتے کہ حضرت عمر جیسے پتھر کو کس کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے بوٹوں کو اگر چومتے ہیں تو فرق کیا ہوا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا میری نیت عبادت کی نیت سے نہیں ہے، عبادت کی نیت سے نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ادا کرنے کی نیت سے ہے، میرے نبی نے چوما ہے اس لیے، ورنہ میں تجھے معبود نہیں مانتا، میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، میں تو سجدہ اور رکو کس کو کرتا ہوں؟ اللہ کو کرتا ہوں. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی فرمایا وفار کتنی ایسی صورتیں 86 صورتیں ہیں جو اللہ نے صرف مکہ میں اتاری ہے. کیوں؟ تاکہ ان کا دل بن جائے، ان کا ایمان بن جائے، وہ نبی کو ماننے لگے اور قیامت کا ان کو خوف پیدا ہو جائے، تاکہ درے وقرآن فرق نہ ہو تکرا ہو. دیکھو پھر بھی نہیں مانا، کچھ ہی لوگوں نے مانا، کچھ ہی لوگوں نے مانا، باقی تو ویسے رہ گئے. اللہ کے نبی نے ہجرت فرما دی، تو پھر جو ضرورت کی اب تھی وہاں پر مدینہ منورہ میں بقیہ صورتوں کو اتارا. لتقرأوا علی الناس، اب کیا فرمایا میرے اللہ نے، اے میرے نبی آہستہ آہستہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیجیے. اب انشاءاللہ میں اس پر پھر بات کروں گا، کل بات زیادہ ہو گئی، اسی آیت پر کل گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھنے سے اور پڑھانے والے کا کیا ثواب ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں، اور اللہ کیا اس میں کہہ رہے ہیں، پہلے کون ایسے لوگ تھے جن کے دل کے اندر میں اللہ کے رسول اور قرآن کی وقعت تھی، انہوں نے آنکھوں سے ان کے آنسو نکلتے تھے، اور وہ یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ کل زندگی باقی رہے گی تو پھر کچھ موٹی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ مجھے بھی صحیح سچی بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا اکرم الاکرمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین اکرم الاکرمین. بڑی ہی مبارک مجلس ہے اے اللہ، بڑی ہی خیر والی مجلس ہے اے اللہ، بڑی ہی برکت والی مجلس ہے اے اللہ، تیرے قرآن کی مجلس ہے، تیرے قرآن کی مجلس ہے، یقیناً تیرے قرآن کی مجلس ہے، اور تیرے ہی گھر میں بیٹھے ہیں، روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں، افطار کے ٹائم میں بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ایسی مبارک مجلس میں ہم نہیں بھولتے ہیں اپنی اعلی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اس مجمع میں اے الہ العالمین جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین گھروں میں سن رہے ہیں، مکسرڈ کے ذریعے سے لوگ سن رہے ہیں، جہاں جہاں ویب سائٹ کے ذریعے سے سن رہے ہیں، سنانے والے سننے والے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار نے شفا عطا فرما. اے اللہ دین کے تھکے ہوئے بوڑھے لوگ بھی بیماری کی حالت میں تیرے قرآن کی محبت میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر تیرے قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اے میرے مالک قرآن کی برکت سے ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دے، رحمت کے فیصلے فرما دے، اور ہم سب پر رحمت کی چادر ڈال دے. لوگ دور دور سے آتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، یقیناً ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ہے، تیرے قرآن کی عظمت ہے. اے اللہ ان کے اولادوں میں بھی قرآن کی عظمت کو بٹھا دے، حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ یقیناً ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے، اے اللہ تو ان کی اولادوں میں حافظ قرآن پیدا کرتا ہے، عالم دین پیدا کرتا ہے، اولیاء پیدا کرتا ہے، فقہا اور مفسرین اور محدثین پیدا کر دیتا ہے. اے اللہ ان سب کی اولادوں میں اور اولادوں کی اولادوں میں اور نسلوں میں نیک اور صالحین، حافظ قرآن اور دین کے داعی اور مخلص اور محدث اور مفسر اور فقہا اور اولیاء پیدا فرما. اے اللہ تیرے دین کے توحید کے پرچم لہرانے والے پیدا فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، تراوی سننے سنانے کو قبول فرما. الہ العالمین تراوی سننے سنانے کو قبول فرما. اے اللہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ ایک فرض کا 70 کا ثواب ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ محروم رہ گیا وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں آئے گا. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما. مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم رکھنا، اور جب موت آئے ایمان پر موت دے دینا. اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان محبوبین کے آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.